سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں دعا کے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے, اے خدا اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے, اے خدا دل سے میرے فضل و نازل کر دے, خدا دل سے میرے فضل نازل کر دے, اے خدا دل سے میرے فضل نازل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے, جو میرے درد خدا دل سے میرے پاس نازل کر دے, اے خدا دل سے میرے پاس نازل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے, جو میرے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے, اے خدا سے بہت دور بدنگاہی اس دور کا سب سے بڑا بلا شبہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ میری اپنی بات نہیں، اگرچہ کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ایک بڑے مجدد کی، بڑے اللہ والے کی، بہت ہی صاحب اقوا نسبت کی بات ہے، اور آج کی بات نہیں بلکہ یہ آج سے قریب 70 برس پہلے سے یہ مضمون ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے آ رہے تھے، اور رو رو کر حضرت نے بڑے درد دل سے یہ مضمون ممبروں پر، مساجد میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، شہر میں، بیرون شہر، ملک دنیا کے مشرق و مغرب اور شمالاً جنوباً چپے پر میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہی مضمون زیادہ ارشاد فرمایا، زیادہ اہمیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ بدنگاہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آج سے قریب 70 برس پہلے یہ فرمایا تھا کہ میں بے حیائی کا ایک سیلاب دیکھ رہا ہوں امٹتے ہوئے۔ تو یہ 70 برس پہلے قریباً یہ بات حضرت نے ارشاد فرمائی، جبکہ موبائل بھی نہ تھے، یہ ٹچ موبائل تو کیا سادہ موبائل بھی نہ تھے، تصور بھی نہ تھا ان کا موبائلوں کا، جب یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اور اب تو یہ بے حیائی پھیلتے اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اس زمانے میں اتنا تصور بھی نہ تھا کہ یہ سب حالات پیش آئیں گے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس دور میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا چھوٹا موٹا ولی نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی انتہا کو پالے گا، اس لیے کہ یہ بے حیائی کا سیلاب بڑھتے اتنا ہو گیا کہ اس سے سوا ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو اور وہ اولیاء اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ڈھیلے ڈھالے نہ ہوں، مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، الا ماشاء اللہ کوئی اس سے بچ نہیں پا رہا۔ جو اولیاء اللہ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن تعلق ان کا ڈھیلا ڈھالا ہے، اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنے ساتھ جو ہے بھلائی اور خیر خواہی نہیں کرتے، اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، وہ بھی اس سے بچے نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں کہ ان کے احوال جو ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نگاہ کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ گھر گھر کے اندر بچوں کے ہاتھوں میں یہ اسمارٹ فون دیکھا جا رہا ہے، اور بہانہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے ہم ترکیبیں سیکھتے ہیں، کیک بنانے کی، کپڑے کٹنگ کی، اور اس کی اور اس کی، پینٹنگ کی، اور فلاں چیز کی۔ اور یہ در حقیقت تو امکان ہی نہیں ہے کہ جو اس قدر ان چیزوں کو اس سے سیکھتا ہو تو وہ بچا رہ سکتا ہے بدنگاہی سے، بہت ہی ممکن نہیں ہے، یہ وہ ناممکن سی بات ہے، لیکن چلو ہم مان بھی لیتے ہیں تو بھی یہ چیزیں جو یہ جائز چیزیں ہیں ان میں بھی اتنا زیادہ انہماک خدا تعالی سے دوری کا سبب ہے۔ لہذا بار بار بہت کچھ دل میں آتا ہے کہنے کو، رمضان مبارک کا مہینہ بھی سر پر ہے الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مگر بار بار دل میں آتا تو ہے، دن بھر یہ بات دل میں آتی ہے کہ فلاں مضمون بیان کر دیں گے موقع کی مناسبت سے، رمضان المبارک کی مناسبت سے، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی فضیلت سے کی مناسبت سے، صدقات و خیرات کی مناسبت سے، روزوں کی فضیلت کی مناسبت سے، یہ مضامین عام طور پر ممبروں پہ مل جاتے ہیں، فضائل کے مضامین، مسائل کے مضامین بھی مل جاتے ہیں، لیکن بہت ہی غم اور افسوس اور درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ گناہ سے بچنے کی مضامین تو بہت ہی شاذ و نادر ہی بیان ہوتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، دین کو بے حد مشکل سمجھنے لگے ہیں، اور وحشت ہونے لگی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نیکیوں سے، نمازوں سے اور روزوں سے. بعض لوگ دو دو مہینے پہلے سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ رمضان شریف آنے والا ہے. جیسا کہ ملومت نے اپنے ملفوظات میں، موائد میں یہ قصہ بیان فرمایا جو ہم نے اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، کہ ایک مولوی صاحب گاؤں میں چلے گئے اور ان کو روزے کے فضائل بتائے، خوب ان کو تیار کیا. تو جب گاؤں والوں نے پوچھا، پیٹ جاہل تھے بالکل پیٹ بھر کے، تو پوچھا کہ رمضان کہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مغرب کی طرف سے آتے ہیں، یعنی چاند مغرب کی طرف سے نظر آتا ہے، اشارہ کر دیا کہ یہاں سے آتے ہیں. وہ بھی بالکل ہی جاہل تھے. مولوی صاحب تو بیان کر کے چلے گئے. گاؤں والوں نے اپنی میٹنگ بٹھائی اور فیصلہ کیا کہ رمضان تو روزہ رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے، حقہ پینا ہے، کھانا پینا ہے، اور یہ سب کام کیسے کریں گے. پھر تو کہا کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے، مولوی صاحب بڑی مشکل میں پھنسا گئے ہیں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ رمضان کو آنے ہی نہیں دیں گے، جب ہمارا رمضان آئے گا نہیں تو ہم پہ روزہ بھی فرض نہیں ہوگا. لہذا وہ 28, 29, 30 تاریخ کو وہاں جا کے گاؤں کی سرحد پہ جا کے کھڑے ہو جاتے. 29 تاریخ کو کھڑے ہو گئے تو اس وقت چاند نہ نکلا. پھر 30 تاریخ کو چلے گئے تو دیکھا کہ 30 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے. تو گاؤں والوں نے کہا کہ یقیناً یہ وہی ہے. تو دور ہی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. اس نے کہا میرا نام رمضان علی ہے. بس قسمتی سے بیچارے کا نام رمضان علی تھا. تو جب اس نے کہا رمضان تو بس گاؤں والوں نے لاٹیاں اٹھائیں اور تیر اس کی پٹائی کر کے اس کو بھگا دیا. اب بیچارہ پوچھ رہا ہے کہ میرا قصور تو بتا دو، تو بس اس کو مار پیٹ کے بھگا دیا. اب تھوڑے عرصے کے بعد مولوی صاحب دوبارہ اس گاؤں میں تشریف لائے. پوچھا بھائی رمضان شریف آئے تھے؟ کہ ہاں آئے تو تھے لیکن روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں روزہ نہیں رکھا. روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ہم تو بتا کے گئے تھے. انہوں نے کہا روزہ ہم پہ فرض ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کیسے فرض نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے رمضان کو آنے ہی نہیں دیا، باری بار سے ہم نے پٹائی کر کے بھگا دیا. تو یہ بعض لوگوں کو تو دو مہینے سے خوف طاری ہو جاتا ہے. اسی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ہے کہانی مولوفین، وہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہے نا، من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیے گئے ہیں. تم انوکھے نہیں ہو، کوئی نئی مشکل نہیں آ رہی، بلکہ یہ پہلے بھی زمانے سے روزے جو ہے فرض کیے گئے ہیں تم سے پہلے بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی اس کے اندر کہ گھبرانا مت. اور روزہ تو ہے ہی صبر کی چیز. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی منع فرما دیا تو وہ شخص پھر حرام کیسے کرے گا. تو یہ حلال پر بھی اس میں صبر کرا دیا. لیکن زیادہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں ہوتا زیادہ تر یوں ہے کہ اوقات کی تبدیلی سے، یہ بات حکیم الامت نے لکھی ہے کہ معمولات کی تبدیلی کی وجہ سے یہ سب جو ہے تھکن اور غلبہ اور نیند اور آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے. درحقیقت یہ معمولات کی تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ صبح ہم ناشتہ کرنے کی عادت برسہ برس سے رہتی، 11 مہینے ہم ناشتہ کرتے ہیں صبح، دوپہر کو کھانا کھا لیتے ہیں. تو اسی طرح سے افطار کے بعد جو ہے خوب جی بھر کے کھا لیتے ہیں، پھر تراویح کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، سحری میں بھی کھا سکتے ہیں، 3 وقت دن بھر کھاتے ہیں، 3 وقت رات میں. لیکن معمول چونکہ تبدیل ہو جاتا ہے، دن میں خالی پیٹ رہنا اور رات میں کھانا پینا ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو اس لیے جو ہے آدمی کو تھوڑی بہت تبدیلی کی وجہ سے یہ مشقت معلوم ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ خوف کرتے ہیں روزے کا، ان کو زیادہ خوف ہو جاتا ہے. اور خوف کرنے سے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. فائدہ تو ہو، رمضان تو نہیں ٹلے گا خوف کرنے سے، بلکہ خوب صبر کے ساتھ اور خوش ہو کر روزہ رکھنا چاہیے. اور اصل بات یہ ہے کہ پھر زیادہ ٹھونس لیتے ہیں، ٹھونس لینے کی وجہ سے معدے میں گڑبڑ زیادہ ہو جاتی ہے، تحمل نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ طبیعت میں مختلف اثرات آ جاتے ہیں. ورنہ اگر مناسب طریقے سے آدمی کھائے اور ٹھونسے نہیں اس کو، تو اور بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ سحری بعض اوقات رہ جاتی ہے، آنکھ دیر سے کھل گئی۔ ہم نے تو مشاہدہ کیا ہے کہ جس دن سحری نہیں کھائی اس دن کا روزہ سب سے ہلکا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زیادہ کھانے پینے سے، ٹھونسنے سے روزے میں اور زیادہ گرانی معلوم ہوتی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ گودام میں اسٹاک کر لو کسی طرح، تو یہ شام تک کام آتا رہے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ادھر کھاؤ۔ ہم تو آج کل اس زمانے میں کنوا کمزور ہیں تو ٹوٹے گئے کی طرح ہیں کہ ادھر کھاؤ اور ادھر نکالو۔ پہلے سنتے تھے کہ 48 آورز میں جو کھاتے یہ بیٹھے نا، یہ نہیں کہ سارے افسانے ہیں بنائے ہوئے، سارے باہر سے تھیوری آتی ہے بس یہ اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے، پہلے سنتے تھے کہ 48 آورز میں، ابھی آج جو کھایا 48 آورز کے بعد اس کا ایگزٹ ہوگا، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں رات کو برگر کھایا صبح گڑبڑ ہو گئی۔ اتنا فاسٹ زمانہ آ گیا، تیز زمانہ، رات کھاؤ تو صبح بمشکل صبح تک وہ ٹھہرتا ہے۔ تو کم کھانے میں خوف نہ کریں۔ میرا تو اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ بعض اوقات سحری نہ کھا سکے تو دن بھر بہت ہلکا پھلکا رہتا ہے، تھوڑی بہت نیند کا اثر آ جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بات کہاں سے کہاں چلے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بلا شبہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت مبارک ہے، بہت برکتوں والا ہے، اور اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جس نے اپنی نظر جو ہے نا اس دنیا سے تھوڑی وسیع کر کے اگلے جہاں تک بڑھا لی ہے، وسعت نظر رکھی کہ ایک دوسرا جہان بھی آنے والا ہے۔ تو جو آدمی اس جہان کی فکر رکھے گا جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور ضرور ہی جانا ہے، کوئی بشر اس سے خالی نہیں، کوئی جن اس سے خالی نہیں، تو ضرور ہی جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو بس اس کے لیے تو سب چیز آسان ہو جاتی ہے۔ روزے دار کے لیے کیسے کیسے وعدے ہیں، کیسی کیسی بشارتیں ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ روزے کے اندر سونا بھی عبادت ہے، یعنی سونا بھی سونا بن جاتا ہے، سونا سونا بن جاتا ہے، یہ وہ عبادت ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس روزے کے اندر خاموش رہنا، تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کی پاکی بے حد بہشتی سے میں لکھا حدیث پاک اس کا ترجمہ۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں میرا ارادہ ہے جی پچھلے سال کی طرح یہ فضائل رمضان جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے اور حکیم الامت تھانوی کا رسالہ بھی ہے اور ہمارے حضرت کا تحفہ ماہ رمضان بھی ہے، انشاءاللہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے میں سناتا رہوں گا۔ تو اس میں خاموش رہنا بھی ایسا ہے، تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ایک تو نگاہ کی سختی سے ہم حفاظت کریں، ہم سنتے ہی رہتے ہیں پھر دوبارہ تکرار کر لیتے ہیں کہ بدنگاہی کرنے والا خدا اور رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اللہ تعالیٰ کا حکم دونوں کے لیے الگ الگ ہے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرم کو نہ دیکھیں، عورتیں اپنے جیٹھ کو نہ دیکھیں، دیور کو نہ دیکھیں، خالو کو نہ دیکھیں، پھوپھا کو نہ دیکھیں، سب نامحرم رشتے ہیں۔ اسی طرح تایا زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، جتنے کزنز ہیں ان کو نہ دیکھیں اور ان سے دور بھی رہیں، بے تکلفی بھی ان سے جائز نہیں، تین طرح کی دوری ان سے اختیار کرنی ہے، عیناً بھی، قلباً بھی اور قالباً بھی، آنکھ سے بھی دور ہو، دیکھے نہیں ان کو، اور دل میں بھی ان کا خیال نہ لائیں، اور اپنے جسم کو بھی ان سے دور رکھیں۔ تو اسی طرح سے مرد جو ہے بھابھی سے سخت پردہ ہے، سالی سے سخت پردہ ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اسی طرح کزن جتنی لڑکیاں ہیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد اور چچا زاد، جتنے بھی زاد ہیں ان سے پردہ ہے سخت، اور چچی سے اور ممانی سے بھی پردہ ہے۔ تو یہ خدا اور رسول کا نافرمان ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں ہم کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر مقدس مہینہ ہے، کس قدر متبارک مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی روزہ تو اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون فرمایا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، روزے میں خاصیت ہے تقوی کی کہ انسان جب حلال چیز سے بچتا ہے تو حرام سے کس قدر اہتمام سے بچے گا اس میں، لیکن ہم اپنی لاپرواہی سے اس کو پھاڑ نہ ڈالیں۔ اور لاپرواہی کیا ہوتی ہے؟ لاپرواہی سب سے بڑی آنکھ کی لاپرواہی ہو جاتی ہے. بے احتیاطی سے آنکھ اٹھانا، لاپرواہی سے آنکھ اٹھانا خدا اور رسول کا ہمیں نافرمان بنا دیتا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر زن العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. تو نظر اٹھانا اور نامحرموں کو دیکھنا، ان سے بے تکلفی کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، زن اللسان المنطق، کہ آنکھوں زبان کا زنا ہے نامحرموں سے بے تکلفی کرنا. اسی طرح جو بھی تعلقات نامحرم سے کرے گا غیر شرعی، تو وہ اس وضو کا زنا کہلائے گا. تو یہ روزے کے کس قدر خلاف بات ہو جائے گی کہ ہم ایک طرف روزہ رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے تقویٰ کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے پرہیز کے لیے فرض کیا گیا ہے، کہ دیکھو جب ہم نے تمہیں حلال سے بھی منع کر دیا تو تمہیں حرام سے کس قدر بچنا چاہیے. اور اس کی خاصیت ہی روزے کی یہ ہے کہ جب حلال سے بچ جاتا ہے انسان تو حرام سے پھر خود ہی بچے گا. یہ اس کے اندر خاصیت ہے گناہوں سے بچانے کی. لیکن ہم اگر لاپرواہی کریں گے اور اپنے نفس کو بے قابو کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اس کو اس کے حال پر، تو پھر یہ وہ سرکش گھوڑا ہے کہ پھر بگ ٹوٹ بھاگتا ہے. بگ ٹوٹ کے معنی باغ توڑا کے بھاگ جاتا ہے، یہ کنٹرول میں نہیں آتا، پھر یہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو دبا کر رکھنا، نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ آنکھوں سے بدنگاہی کرا دے گا اور آنکھوں کا زنا ہو جائے گا. اور روزے کے دوران اور رمضان مبارک کی مقدس راتوں میں، دن راتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا بھی ہوگی. پھر کیا ہوگا کہ شاید رمضان مبارک کے روزے کا فرض تو ادا ہو جائے لیکن اس کی برکات اور رحمتوں سے کلی طور پر محرومی کا خطرہ ہے، کلی طور پر. کیونکہ میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ عبادات کر کے جو ہے وہ آدمی نور جمع کرتا ہے دل کے اندر، لیکن اگر یہ آنکھ کی ٹوٹی کھلی رہ گئی، ناک کی ٹوٹی کھلی رہ گئی، زبان کی ٹوٹی کھلی رہ گئی، کان کی ٹوٹی کھلی رہ گئی، دل کا کوئی وال کھلا رہ گیا، دل کے وال سے بڑا ڈرتے ہیں آدمی، اس وال سے بھی ڈرو کہ یہ اگر کھلا رہ گیا، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہنا، اپنے دل کی بھی نگہبانی کرنی ہے، ورنہ دل کے اندر نامحرموں کے خیالات بسے ہوں تو یہ گویا دل کا زنا ہوگا، دل زنا میں مبتلا ہوگا. تو پھر ہمارے ان روزے اور رمضان مبارک کی رحمتیں اور برکتیں ان ٹوٹیوں سے سب کی سب نکل جائیں گی. تہجد گزاری ہو رہی ہے، اشراق ہو رہا ہے، تلاوتیں ہو رہی ہیں، تراوی ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، نور جمع ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں ضائع بھی کر رہے ہیں. تو یہ لذتیں یعنی بالکل یہ بے لذت گناہ اور گناہ پر گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان مبارک میں خصوصی طور پر اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں اور یہ اسمارٹ فون سے بہت دور رہیں. اللہ کے لیے کیا کہوں کہ یہ کوئی کھلی ہوئی بات ہے، بہت لوگ ہمارے حضرت کے جو متعلقین ہیں اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں. میرے حضرت فرماتے تھے کہ میرے درد کی جو ترجمان نہیں وہ زبان عشق کی زبان نہیں. یہ حضرت کا درد ہی یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اور افسوس ہے کہ یہی مضمون ہمیں ممبروں پہ نہیں مل رہا، مدرسوں میں نہیں مل رہا، اور بہت جگہوں میں ہمیں جہاں سے دین کی حصول کی امید ہے وہاں نہیں مل رہا. چند ایک لوگ جو حضرت ہی کے متعلقین ہیں وہی اس مضمون کو بار 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 رو رو کر بیان کر رہے ہیں. تو اس کی خرابیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن شیطان نے ایسا نفس کے اوپر جادو کر رکھا ہے، کیونکہ ہم اولیاء اللہ میں اٹھتے بیٹھتے نہیں، اور اٹھتے بیٹھتے ہیں تو تعلق واجبی سا رکھا ہوا ہے. وجہ وہی ہے کہ نفس کو پابند بنانا نہیں چاہتے، نفس کو ڈھیل دے رکھی ہے، قابو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اور شیطان یہی پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے حالات کی صحیح صحیح اطلاع کر دی تو تمہارے مزے کرکرے ہو جائیں گے، پھر تم اپنی مرضی سے چل نہیں سکو گے، پابند ہو جاؤ گے. تو یاد رکھیے کہ شریعت اپنے آپ کو پابند بنانے ہی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہی یہی ہے. ہمارے حضرت قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت القاتم فرماتے ہیں کہ جنت تو محل دیدار الہی ہے، رویت محبوب الہی ہے، محل رویت الہی ہے، محبوب الہی ہے. اور دنیا میں تو اللہ تعالیٰ یہ نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کا تماشا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. بندے کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ بندے کی جنگ نفس و شیطان کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تماشائے یہ جنگ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ اپنے نفس سے کیسے لڑتا ہے، کیسے پابند، یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، سمجھ گئے آگے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنے نفس کو پابند بنانے کی مشقت کرتے رہنا چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت کے کس قدر نصیحتیں ہیں کہ نفس کو غم ہوتا ہے لیکن روح جو ہے وہ خوش ہوتی ہے، جب گناہ سے انسان بچتا ہے، اپنے نفس کو پابند کرتا ہے تو نفس غمگین ہوتا ہے، اور غمگین کیوں ہوتا ہے کہ حرام مزہ نہیں لیا، تو کون آدمی ہے جو حرام مزہ لینا وہ پسند کرتا ہے؟ لہذا اپنے نفس کو پابند بنانا چاہیے کہ اپنے نفس کو جو ہے وہ مشقت میں ڈالنا چاہیے، ورنہ اللہ نہیں ملے گا۔ ہاں، نفس چونکہ بگڑ چکا ہے، ہمارا اتنا نفس بگڑ چکا ہے کہ اس کو پابند بنانا مشکل ہوتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے، اور لیکن حالانکہ فرماتے ہیں کہ پہنچنے میں ہوگی جو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ جب انسان نفس کو اپنے پابند بنانا شروع کرے گا تو شروع شروع میں مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد نفس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس جو ہے راضیتم مرضیہ بن جاتا ہے، شریعت کے بالکل تابع ہو جاتا ہے، شریعت اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، تو پھر اس کو وہ مزہ آنے لگتا ہے جس کو ہمارے حضرت نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ ارے یارو، جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر نکلے خدا کی، حلاوت نام پا کے کبریا کی۔ ذرا سا ہم اپنے نفس پر محنت کر کے دیکھیں، جیسے جیسے انشاءاللہ یہ غفلت کی بھونسی اور یہ گناہوں کے حرام مزے جب رگڑا لگتا ہے تو یہ پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور خالق لذات کائنات کا قرب حاصل ہونے لگتا ہے، تو تمام کائنات کی لذاتیں اس کی نظر میں ہیج ہو جاتی ہیں، اور یہ سورج اور چاند کی روشنی اس کی نظر میں، میرے حضرت کے الفاظ ہیں کہ لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ خالق شمس و قمر دل میں وہ رکھتا ہے۔ تو شریعت نام ہی اپنے نفس کی پابندی کا ہے، تو اپنے نفس کو پابند بنائے۔ جس نے یہ کام نہیں کیا، قرآن پاک کا فیصلہ ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا وہ فلاح پا گیا، فلاح، اور فلاح کے معنی اے تفوزون فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں مضمر ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اس میں مضمر ہے۔ فرماتے ہیں کہ فلاح عربی کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا کوئی مثل دوسرا عربی کے اندر نہیں ہے، تمام دنیا اور آخرت کی تمام خیریں اس لفظ کے اندر ہیں، فلاح، یعنی فلاح پا جائے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کرا لیا۔ اور وقت خواب من دساہا، وہ نامراد ہوا ہو جس نے اس کو برباد کیا، اپنے نفس کی خواہشات پر چلا تو وہ برباد ہو گیا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں اس کی خدا نخواستہ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے وہی کام تو کرنے کا یہی ہے، کام پر شروع میں بات میں نے عرض یہی کی تھی کہ جس کی نظر دوسرے جہان پر ہوگی تو اس کو یہ باتیں سب سمجھ میں آئیں گی، ورنہ جس آدمی کی نظر گھٹیا ہے، صرف مٹی کے اوپر ہے، مٹی کی چیزوں پر ہے، مٹی کے کھلونوں پر ہے، مٹی کی عورتوں پر ہے، مٹی کی گاڑیوں پہ ہے، مٹی کے بنگلوں پہ ہے، مٹی کے مال و دولت کے اوپر ہے، تو اس میں کیا شک ہے کہ مٹی ہونے والے ہیں؟ آج بھی ہم نے صدقہ کے باب میں حدیث شریف یہ پڑھی ہے کہ انسان اپنی صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، اور جب اس پر ایسی حالت میں انسان کو ذرا مال جمع کرنے کا جو ہے وہ رہتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اور فرمایا کہ ایک جنگل بھی اگر سونے کا اس کے پاس جمع ہو جائے تو پھر اس کی ہرس بڑھتی رہتی ہے، کہتا ہے کہ ایک جنگل اور ہو جائے۔ اسی طرح آج ایک فیکٹری لگ جاتی ہے، انسان کو لالچ ہوتی ہے ایک فیکٹری اور لگ جائے، دو ہو جائیں گی تو پھر تیسری کی تمنا ہونے لگتی ہے، ضرورتیں بھی انسان بڑھاتا رہتا ہے، پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں، ہماری زندگی گزر ہی نہیں سکتی دو فیکٹری کے بغیر، تو ایک فیکٹری اور لگا لیتا ہے، ضرورتیں ہی بڑھتی جاتی ہیں کمائی کے اعتبار سے۔ تو کیا ہے وہ؟ وہی بات ہے کہ نفس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، یہ بھی چاہیے، کھانے بھی کھانے تو بازاروں کے کھانے، ہزاروں روپے کے کھانے آتے ہیں، اور وہ چند منٹ میں جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے وہ رات کو کھاؤ اور صبح ایگزٹ ہو جاتا ہے، اتنا فاسٹ ہوتا ہے وہ، تو پھر یہ سارے خرچے سب چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور نفس جو ہے پھولتا چلا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے ساتھ میں۔ تو یہ صدقے کی حدیث میں آج ہم نے پڑھا کہ جو آدمی تندرستی کی حالت میں اور ایسی حالت میں کہ جب اس کو مال کی حرص ہو اور تنگی کا خوف ہو، جیسا کہ شیطان تنگی سے ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تمہیں تنگی ہو جائے گی، کہاں سے کھاؤ گے، اور یہ مال کم ہو جائے گا، بنگلہ کیسے خریدو گے، فلاں کیسے ہوگا، فلاں کام کیسے ہوگا، وہ ڈراتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان موت کی دہلیز پہ آ جاتا ہے. اب جب اس کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اب تو بھائی یہ مال بھی ہمارا پرایا ہونے والا ہے، اب تو مٹی میں جانے والے ہیں ہم، پھر وہ کہتا ہے کہ اتنا مال اس کو دے دو، اتنا مال اس کو دے دو، خیرات کر دو، اتنا مال اس کو خیرات کر دو. تو فرمایا کہ صحت اور تندرستی کی حالت میں اور جس وقت اس کو فقر کا خوف ہو اور جب وہ مال کی حرص ہو، اس وقت کا خرچ کیا ہوا ایک درہم وہ آخری عمر میں اس حالت کے اندر جو 100 درہم خرچ کرے اس سے بھی بڑا ہوا ہوتا ہے. تو میرے عزیز اور دوستو، ہم اپنی زندگی کی قدر کر لیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا مال ہم خیرات کر دیں، بلکہ یہ کہ جیسے اعتدال کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ہم کچھ خرچ بھی اللہ کے راستے میں کرتے رہیں جہاں جہاں مواقع آتے ہیں. لیکن اصل مراد اس بتانے کی یہی تھی کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کر لیں، ایک ایک لمحے کی ہم قدر کر لیں، اور ہم اپنی نظر کو ذرا اس دنیا کی زندگی سے آگے بڑھا کر آخرت کی زندگی کی طرف، آخرت کی فکر زیادہ رکھیں. جب آخرت کا مراقبہ کرتے رہیں گے، بعض لوگوں کو ہم نے بتایا کہ بھائی اعمال میں اگر سستی ہے تو آخرت کا مراقبہ کریں، کیا اس جہان کے بعد ایک اور جہان آنے والا ہے، جہاں کی کرنسی یہی نمازیں ہیں، تراویح ہے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، وہاں یہ مال کام نہیں آئے گا، وہاں یہ سرداری کام نہیں آئے گی، سیدی کام نہیں آئے گی، صدیقیت کام نہیں آئے گی کہ فلاں صدیقی ہے، فلاں فاروقی ہے، فلاں سید ہے، وہاں کی تو کرنسی یہ ہے اعمال صالحہ. تو ذرا ان کی ہم فکر کریں اور اپنی پراپرٹی آخرت میں بنانے کی فکر کریں، ذرا اپنی نظر کو ہم وسعت دیں اس پجرے سے جو دنیا کا قفص ہے، قید خانہ ہے، اس قید خانے سے ذرا ہم آگے، جس قید خانے سے ہمیں ابھی چھٹی ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں، کچھ پتہ نہیں کب نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. تو اس دنیا سے تھوڑی سی نظر کو ہم وسیع کر کے اپنی پراپرٹی جو کبھی نہ چھیننے والی ہے، نہ اس پہ کوئی ٹیکس ہوگا، یا تو ہزاروں مسئلے ہیں، انسان پیدائشی پیدا ہوتا ہی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ٹینشن ہو جاتی ہے کہاں سے کھائیں گے. چھوٹے بچے ہمیں ملتے ہیں بازے، آپ دعا کریں میرے ابا کی دکان چلنی شروع ہو جائے، اب وہاں ملتے ہیں بچے، آپ دعا کریں ہمیں بہت پریشانی ہے اور ہمارے ابا کا کاروبار نہیں چل رہا یا بے روزگار ہیں. تو چھوٹے بچوں کو بھی ٹینشن ہوئی ہوئی ہے آج کل، ٹینشن کا زمانہ ہے یہ. تو تھوڑی ہم اپنی اس ٹینشن کو چھوڑ کر اٹینشن اختیار کر لیں، اٹینشن ہو جائیں کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے. اور جو آدمی اس کی فکر کرتا ہے آخرت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام متقین کے ہاتھ میں ہے، تم تقوی اختیار کرو تمہارے سارے کام ہم بنا دیں گے. بار بار ہم اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتے ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کو. اسی طرح ویرزق من حیث لا یحتسب، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے دے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ نہیں کہتے کہ لاکھوں کر کی جگہ کروڑوں آنے شروع ہو جائیں گے، خربوں روپے آنے شروع ہو جائیں گے، برکت ہو جائے گی، اس میں پوری پڑ جائے گی اور زندگی راحت سے گزرے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ مال والے بھی بے چین اور پریشان رہتے ہیں، ان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں اور ذرا ذرا سی تکلیف پہ وہ بلبلا جاتے ہیں. لیکن اللہ والے ان سے کم کماتے ہیں، کم کھاتے ہیں، لیکن ان پہ جو ہے وہ چہرے دیکھو تو ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں تسلیم و رضا کی برکت سے کہ جو بھی حال ہے وہ ہمارے اللہ کی طرف سے آیا ہے. ایک عجیب قصہ حضرت کے شعر کا مجھے ابھی یاد آیا کہ رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے، رضائے دوست کی خاطر یعنی اللہ کی رضا کی خاطر، ان کی خوشنودی کی خاطر، رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے، دلوں پہ زخم ہیں پھر بھی مسکراتے ہیں. حالات ان کے ساتھ بھی آتے ہیں لیکن وہ اللہ کی رضا میں مسکراتے رہتے ہیں کہ سب ہمارے مولا ہی کی طرف سے سارے حالات آئے ہیں. رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے، دلوں پہ زخم ہیں پھر بھی مسکراتے ہیں، عجیب جامع ازداد ہیں تیرے عاشق، عجیب جامع ازداد ہیں تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں غم میں مسکراتے ہیں. جامع ازداد یعنی ایک دوسرے، جیسے آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہے، تو اسی طرح غم اور خوشی ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن یہ خوشی میں رو رہے ہیں کیونکہ حرام خوشی آنے سے رو رہے ہیں،
کیا ہم نے اللہ کو ناراض کر کے خوش اپنا دل خوش کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس پہ پھر وہ نادم ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے معافیہ مانگ رہے ہیں، تو خوشی میں روتے ہیں، غم میں مسکراتے ہیں، کہ غم کے حالات آ جاتے ہیں، نفس کو غم پہنچتا ہے تو وہ مسکراتے ہیں، وہ جانتے ہیں، عقل رکھتے ہیں کہ نفس ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کو غم پہنچے تو ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزوں، ایک کام تو یہ کریں کہ ہم یہ رمضان المبارک کے اندر نگاہوں کی سختی سے حفاظت کریں، اور یقین جانیے کہ اگر اسمارٹ فون کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں تو نگاہ کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ میرے بعض متعلقین ایسے ہیں جو اس بات کو توجہ ہی نہیں دے رہے، بار بار میں ان کو تنبیہ کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ موبائل فون کے استعمال سے باز نہیں آتے، ان کے پروفائلوں کے اندر ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور انگریزیت میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں انگریزی کو منع نہیں کرتا، ہمارے کسی بزرگ نے انگریزی کے خلاف کوئی تقریر نہیں کی، انگریزیت کے ہم خلاف ہیں، انگریزیت مت استعمال کرو، انگریزیت پہ مت اترو، ان کی نقالی مت کرو جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کا راستہ جہنم ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی نقالی مت کرو، ورنہ خدا نخواستہ وہی ٹھکانہ پھر ہمارا بھی ہوگا۔ تو لیکن وہ ان کو کوئی جو بھی نہیں رہتی، اور وہ کوئی اپنی اطلاع حال نہیں کرتے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ بہرحال بھائی، ہمارا تو کام کہنا ہے کہ جس کو اپنا فائدہ منظور ہو کرے، مگر دل تو دکھتا ہے کہ تعلق بھی کیا اللہ کے لیے لیکن ان چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے، اور ان چیزوں سے جو ہے علیحدگی اختیار نہیں کر رہے۔ لیکن میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کم از کم اس رمضان المبارک میں ان چیزوں سے بہت دوری اختیار کریں۔ میں ابھی حدیث شریف سنا چکا ہوں کہ روزے کے اندر سونا بھی عبادت ہے، آپ سے زیادہ عبادت نہیں ہو سکتی، آپ نہ کیجیے، زیادہ نفلی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ کیجیے، آپ سو جائیے، آپ سونا کیوں سونا ہے، وہی ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، کیونکہ نیند وہ چیز ہے کہ انسان اس میں تقریباً بے ہوش ہو جاتا ہے، موت کا بھائی ہے نیند، حدیث پاک میں اس کو موت کا بھائی فرمایا گیا ہے، کہ انسان پھر نہ زبان کام کی رہی نہ آنکھ کام کی رہی تو گناہوں سے محفوظ ہو گیا، اسی لیے فرمایا کہ سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے، اسی لیے اس کو عبادت فرمایا گیا ہے۔ تو آپ جو روز مرہ کے معمولات کرتے ہیں، آپ رمضان مبارک میں اس سے ذرا بھی زیادتی نہ کیجیے، کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ خود یہ بات اتنے بڑے مجدد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ رمضان مبارک کے میرے معمولات میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ میں کر ہی نہیں پاتا۔ تو لیکن یہ تراویح کم ہے کیا؟ روزہ کم عبادت ہے، تراویح کم عبادت ہے؟ ارے بھائی، 600 رکعتیں پورے مہینے کے اندر ہم پڑھ ڈالتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور 29 کا چاند بھی ہو گیا، 29 راتوں میں تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ خود بخود، آپ نیت رکھیں، آپ کو پورے پورے 30 روزوں کا ہی ثواب ملے گا، کس قدر، یعنی اس کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رمضان المبارک میں، کس قدر رحمتوں کی اور برکتوں کی برسات کی برسات ہوتی ہے، سمندر کے سمندر انڈیلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی جوش میں آئی ہوئی ہوتی ہے اس مہینے میں۔ تو آپ زیادہ عبادت نہ کر سکیں نفلی، کوئی غم نہ کریں، آپ اتنا کام کر لیں کہ ایک تو یہ نگاہ کی ہم حفاظت کر لیں، جس طور بھی ہو، چاہے سارا جہان ناراض ہو جائے، چاہے کوئی بد اخلاق کہے، کتنا بھی کچھ کہہ دیں، لیکن ہم جو ہے خدا تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اور خدا کے لیے ان اسمارٹ فونوں سے کم از کم اپنے بچوں کو تو بہت ہی دور رکھیں، جائز چیزوں کے لیے بھی اس سے مانوس نہ ہونے دیں، جیسے بھائی دکھا دیتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے، یہ بچے دیکھ لیں گے تو کیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز سے بچوں کو مانوس نہ ہونے دیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، ورنہ بہت پچھتاوا ہوگا، بہت ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو بہت کچھ مال مل جائے، تو اس میں کیا فائدہ، جو چیز چھوڑ کے جانی ہے وہ آپ کو مل گئی تو کیا کمال کیا، یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، آخرت میں جو ہماری ہمیشہ کی پائیدار زندگی ہے وہاں دیکھنا ہے، وہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ بھائی نہ اس میں کوئی تصویر ہے نہ میوزک ہے، اس میں کیا ہے، چلو دے دیا بچوں کو، آپ اس طرح سے آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک سلو پوائزن جسے کہتے ہیں وہ ان کو ان سے مانوس کر دیں گے، پھر وہ اس کے بغیر رہیں گے نہیں، پھر اس کے بعد آپ کہاں تک ان کی نگرانی کر لیں گے؟ ہر وقت کیا آپ ان کے جاسوسی کرتے رہیں گے، یا ہر وقت آپ ان پہ کوئی کلوز سرکٹ ٹی وی پر لگا کے رکھیں گے کہ بچے ہر وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بہت فرصت ہوگی کہ 24 گھنٹے آپ ان کی کلوز سرکٹ پہ نگرانی کر رہے ہیں، آخر کار پھر آپ اس طرف سے ڈھیل دینا شروع کر دیں گے، اور ادھر سے وہ ڈھیل دینا شروع کیا آپ نے، ادھر سے اس کا غلط استعمال بھی شروع کر دیں گے۔ بچے تو اتنے آج کل کے ہوشیار ہیں کہ وہ، میں نے سنا ہے کہ وہ پاس ورڈ بھی کھولنا جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اور اما ابا کا موبائل لے کے چپکے سے دیکھا کہ ابا سو گئے۔ کتنے لوگوں نے ہمیں شکایت کی ہے، جو لوگ اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کم از کم اپنا حال ہی کہہ دیتے ہیں، ہم نام تو کسی کا لیتے نہیں لیکن وہ اپنا حال کہہ دیتے ہیں، پریشان ہیں خود بھی اس بیماری سے کہ جب ماں باپ سو جاتے ہیں تو ہم چپکے سے ان کا موبائل لے لیتے ہیں، پاس ورڈ ہمیں پتا ہوتا ہے، ہم کھول لیتے ہیں اور ہم گندی چیزیں اس میں دیکھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو مانوس کر دیا، روزانہ اس کے سامنے وہ کھول بھی رہے ہیں، بند بھی کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی اس کا استعمال بالکل محدود کر دیں، اگر آپ کو شدید ضرورت ہے بس شدید ضرورت میں استعمال کریں، اور اللہ کے لیے اپنی آخرت ہم بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ تو بہرحال بات تو بہت، ابھی کچھ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن امید ہے کہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ اسمارٹ فون اور کیبل کا تو خیر پھر پوچھنا ہی کیا ہے، وہ تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ لگ بھی نہیں سکتا، اور جب وہ لگے گا تو پھر وہ تو ہر چیز اس کی دسترس میں ہوگی، بچہ ہو بڑا ہو، بڑے بھی اس میں مبتلا ہیں اور بچے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ میں نے دنیا کے کچھ ممالک کا سفر کیا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ اپنی اولاد کو ان چیزوں میں نہیں اجازت دیتے اتنا آگے جتنا مسلمانوں کے اندر ذہنی پستی آ گئی ہے، اور جتنی مسلمانوں کے اندر احساس کمتری ہے کہ وہ غیروں کی نقالی میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اپنا تو کچھ ہے نہیں ان کا، تو یہ ضرور بھی ضرور احساس کمتری کی علامت ہے کہ وہ دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے خزانے کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیا دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس احساس کمتری سے نکالے، اور ذہنی پسماندگی سے اللہ تعالی نکالے۔ جتنی پسماندہ ذہنیت اس وقت ہم مسلمانوں کی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی ہو، مالداروں کے اندر بہت اور زیادہ ذہنی پستی دیکھ رہا ہوں میں، ذہنی پسماندگی، جو کھٹیا پن جو ہوتا ہے، کہ چونکہ مال کی وجہ سے اکثر انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت میں مال کے فتنے سے بہت ڈرتا ہوں، کہ مال آتا ہے تو اس سے نفس سرکش ہو جاتا ہے، آدمی پہلے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر حرام حلال کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اور زیادہ وقت اپنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کریں۔ شروع میں مشقت ہوگی، دل نہیں لگے گا، لیکن آپ جمے رہیں اور کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق رکھیں، اور اس کو اپنا اطلاع حال انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ کرتے رہیں۔ انصاف کیا ہے؟ اپنے ساتھ انصاف کرنا، اپنے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنا، اپنے ساتھ بھلائی کر کے آپ اپنے عیب کو لکھ دیں کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عاشق کشد کے یار بحالش نظر نہ کر، اے خواجہ درد نے وگر نہ طبیب حس، فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کا عاشق، اللہ کا چاہنے والا کسی زمانے میں ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کو صدق دل سے چاہا ہو اور جو ہے اللہ نے اس کو اپنا نہ بنایا ہو، اللہ نے اس کا راستہ نہ کھولا ہو کہ بس اے خواجہ، اے معزز، اے میرے دوست، بس تمہارے اندر درد ہی نہیں ہے، ورنہ طبیب تو موجود ہے، علاج تو موجود ہے۔ تو ہم کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق کریں اور اپنے عیب کی اطلاع کریں، اور اس کی تجویز پر کچھ دن ذرا مشقت ہوگی نا، اس پہ ذرا جبر کر کے اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن میں عقل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم کہاں تھے، کہاں جا رہے تھے اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ روزانہ فیتا نہ لگاؤ، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو روزانہ اس کو اگر ناپو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، کہو گے کہ بچہ بڑھ ہی نہیں رہا۔ 6 مہینے، 8 مہینے، سال بھر بعد جب فیتا لگاؤ گے تو مان لو ہاں بھائی بچہ 4 انچ بڑھ گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ نہیں کہ اب تعلق کرتے ہی فوراً اب امید رکھے ہوئے ہیں کہ اب یہ حال ہو جائے گا اور وجد میں آ کر ہم اچھلنے لگیں گے اور وہ مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو بھائی مزہ تو ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں، جب ان کو دینا ہوگا دے دیں گے۔ حکیم الامت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگوں کو پہلے ہی سے صاحب نسبت ہوتے ہیں، جو لوگ یعنی جو گناہ کرنا جانتے ہی نہیں، اور لیکن جن لوگوں کو گناہوں کے تقاضے آتے ہیں اور شدید تقاضے آتے ہیں لیکن وہ اس کو کچل دیتے ہیں، تو ان شدید تقاضے والے جن لوگوں کو یہ یعنی توفیق ہو جاتی ہے گناہوں کے تقاضوں کو کچلنے کی، یہ ان صاحب نسبت لوگوں سے درجے میں کہیں زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ ہاں ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں تو گناہ کے بہت تقاضے آتے ہیں، تقاضے آنا برا نہیں بلکہ عمل کرنا برا ہے، اور جس شدت سے تقاضا ہوگا اس کو دبانے میں اتنا ہی زیادہ پاور چاہیے ہوگی نا، تو جتنی پاور دبانے میں استعمال کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو نور ملے گا، اتنا ہی زیادہ نور میں ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوگی۔ لہذا بھائی اپنے نفس پر جبر کر کے کم از کم اس مہینے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کی برکت سے ہمیں پورا 11 مہینے کیا بلکہ ساری زندگی تقویٰ کی توفیق عطا فرما دیں گے، اسی لیے کیونکہ روزے کا مقصد بھی یہی ہے لعلکم تتقون، اور دوسرا کام کہ ہم صحبت اہل اللہ کا عام دنوں سے زیادہ اس میں اہتمام کریں، تازہ لوگ اس میں غائب ہو جاتے ہیں کہ یہ مہینہ زیادہ اہتمام کا ہے صحبت کا، کیونکہ اس کا بھی کونوا مع الصادقین کا بھی جو ہے وہ تقوی اس کا انجام ہے کہ تقوی اس سے نصیب ہوتا ہے اولیاء اللہ کی صحبت سے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو تو تمہیں بھی تقوی مل جائے گا، تو روزے کی فضیلت کا مقصد بھی تقوی اور صحبت اہل اللہ کی صحبت اہل اللہ کا بھی مقصد تقوی ہے، تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں ڈبل انجن لگ جاتا ہے اس مہینے میں، تو یہ ڈبل انجن لگاؤ فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور پھر اس آیت کا جو نت ہے اولیاء اللہ کی صحبت کی اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے، بہت بڑی عبادت ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا، لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے، یوں ہی پڑے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں، تھوڑا اللہ اللہ کر لیا، نہ کہیں جانا نہ چلے لگانا نہ کچھ کرنا، تو آپ چلا اپنا یہاں لگا لیجیے کون منع کرتا ہے، ہماری یہ خانقاہ کھلی ہے انشاءاللہ، جو چلے کے لیے تیار ہو نام لکھوا دے، وہ والا تبلیغ والا نام نہیں صحیح والا نام لکھواؤ، کہ وہ کہتے ہیں آپ لکھوا دیں بس پھر نانیت کا ثواب تو مل ہی جائے گا، اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں تو وہی ذرا ہمت اور ارادے سے جو وقت ہو سکے ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں بھی رہیں، اپنی مناسبت کے شہر کے پاس رہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ تقوی جو نصیب ہوگا، ڈبل انجن ہمیں تقوی کا نصیب ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات بھائی آخری بات ہے، وقت کافی ہو گیا، کہ زبان کی حفاظت، آنکھ کے گناہوں کے بعد سب سے بڑی یہ مصیبت ہے زبان۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک، حالانکہ صدیق اکبر تھے لیکن اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ سارے فتنے تیری وجہ سے نکلتے ہیں، زبان کا کہتے ہیں کہ زخم، زبان کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا، تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے زبان کا زخم نہیں، زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، خصوصاً اس مہینے کے اندر غیبتیں بہت ہو جاتی ہیں، میں نے کل پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا لانڈی میں کہ زبان سے جو ہے غیبتیں بہت جلد ہو جاتی ہیں، اور روزے کے اندر ذرا ہمارے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، غصہ زیادہ آنے لگتا ہے، گھر والوں پہ غصہ آ جاتا ہے، ٹریفک میں جا رہے ہیں کسی سے ذرا سی ٹکر ہو گئی یا کسی نے آپ کا رستہ ذرا سا آگے کوئی آگے آ گیا آپ کے، تو بس فوراً ہی جو ہے زبان اول فول بکنا شروع ہو جاتی ہے، تو اپنی زبان کو ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، کہ زبان کو لگام دو، اس کا بہترین مفہوم میرے دل میں سمجھ میں یہی آیا کہ زبان کو لگام دو، مالکانہ یعنی رکھو، تم مالک ہو اس کے، تو اس کو جس طرح گھوڑے کا مالک اس کی لگامیں کھینچ کے رکھتا ہے، اردو میں محاورہ یہی ہے زبان کو لگام دو، تو لگام دے کے رکھو، بے سوچے سمجھے نہ بولو، پہلے سوچ لو کہ جو ہم بات کہنے والے ہیں، ذرا اس کی مشق کر لو، ابھی سے مشق شروع کر دو، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی سفر پہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے 2-3 دن پہلے ہی سے آدمی تیاری شروع کر دیتا ہے، اتنا مبارک اور مقدس مہینہ آ رہا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اس قدر قیمتی ہے، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو سر پکڑ کے آدمی بیٹھ جائے کہ کس قدر یہ قیمتی مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی ہے، تو اس میں ہم اپنی مشق کر لیں پہلے سے کہ زبان کو روک کر رکھیں، فرمایا کہ بے ضرورت بات کہہ دینے سے بھی نور نکل جاتا ہے، اگرچہ جائز بات بھی ہو لیکن بے ضرورت کہہ دی فرمایا کہ ایک آدمی صبح سے شام تک لے امرود یہ پھل والا ہے سبزی والا ہے آواز لگا رہا ہے کہ سبزی لے لو تو یہ ضرورت سے آواز لگا رہا ہے, اس کے قلب میں کوئی نقصان نہیں آئے گا. لیکن ایک آدمی جو ہے بے ضرورت کوئی بات کہہ دیتا ہے, فضول بات فضول گوئی کرتا ہے, اس کے قلب سے نور جاتا رہتا ہے. تو یہ میرے عزیز اور دوستو زبان کو سنبھالنا ہے کہ غیبت بالکل نہ ہونے پائے, صبر کریں. جتنی شدت کا تقاضا ہوگا انشاءاللہ, جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ گناہ کا تقاضا جس شدت کا ہوتا ہے اس کو دبانے سے اتنا ہی نور بنتا ہے. تو یہ غیبت کو روکنے سے, غیبت کو دبانے سے بھی انشاءاللہ تعالی زبردست نور پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور زبردست اللہ کے راستے میں ترقی ہوگی. اسی طرح جھوٹ بات سے بہت اجتناب کریں. آج یہ پڑھ رہا تھا حدیث پاک کا مفہوم, کہ اس میں ہے کہ ایک صحابیہ جو ہے اپنے بچے کو بلا رہی تھی کوئی چیز ایسے مٹھی میں کر کے کہ آ جاؤ میرے پاس میں تمہیں دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دو گی اس کو, تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ کھجور میں دوں گی. تو فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو معصیت لکھ لی جاتی, گناہ لکھ لیا جاتا. یعنی کہ بچے کو بھی دھوکے سے بلانا یہ بھی جھوٹ ہے, جھوٹی میں شمار ہوتا ہے. تو ہم اس درجہ جھوٹ سے بچنے والے بنیں, تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں. تو جھوٹ سے بھی بہت بچنا ہے, غیبت سے بھی بہت بچنا ہے. اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ بھائی ہم دلوں کو چھیل لیتے ہیں, ذرا سی بے احتیاطی سے ہم بات کرتے ہیں, ذرا سا چہرہ ہم ایسا بنا لیتے ہیں, ذرا سا ہم طنزیہ چہرہ بنا لیتے ہیں, آنکھیں چڑھا لیتے ہیں, دوسرے کا دل چھل جاتا ہے, دوسرے کے دل میں خنجر گھونپ جاتا ہے. اور یہ عام طور پر ساس بہو کے اندر بہت زیادہ, نند بھاوج میں بہت زیادہ یہ ہو جاتا ہے, گھروں میں رہتی ہیں کچھ نہ کچھ 19-20 ہو جاتا ہے. تو ان معاملات کے اندر بہت ہی نیک گمانی کے ساتھ رہیں اور صبر کریں اور اس پر توجہ ہی نہ دیں. اور بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اس کا تو سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جو نیکی کرو اللہ کے لیے کرو, مخلوق سے توقع کیوں رکھی ہے. مخلوق سے جب انسان توقع رکھتا ہے ضرور پریشان ہوتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے. ہم جو نیکی کریں اللہ کے لیے کریں, اللہ سے اس کا اجر طلب کریں, امید رکھیں اللہ سے. تو اس طرح سے یہ رنج بھی نہیں پہنچے گا انشاءاللہ تعالی کسی سے, کیونکہ ہم نے ان کے لیے نہیں کیا, ہم نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں مخلوق سے پھر توقع ہی نہ رہے گی تو رنج بھی نہیں پہنچے گا. لیکن بھائی ہم جو ہے ایک دوسرے کے رشتوں کا بہت زیادہ احترام کریں, خصوصاً جو بہو آتی ہے گھر کے اندر تو اس کو چاہیے کہ اپنے ساس اور سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے, اور اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر چاہے, اور اپنے شوہر کو ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر خدمت کرے. اسی طرح ساس ہے تو وہ بہو کو بہو کی طرح ٹریٹ نہ کرے بلکہ اپنی بیٹی کو سمجھے, ہمیشہ اپنی بیٹی کا تصور کرے کہ اگر اس کی بیٹی دوسرے پرائے گھر میں ہوتی تو ماں اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہے گی کہ اس کو کتنا پیار ملے. تو اس طرح ساس کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کو بیٹی کی طرح چاہے بلکہ بیٹی سے بڑھ کے بھی چاہے تو کیا حرج ہے, بیٹی سے بڑھ کے چاہے. اور خصوصاً جو ہے اپنے رویے سے اور اپنے الفاظ سے پوری کوشش کرے کہ سامنے والے کا دل نہ چھیلے, چاہے وہ بیٹی ہو, اولاد ہو, بہو ہو, ساس ہو, نند ہو, باوج ہو. اللہ سے ہم ڈریں, خدا کے لیے ہم اللہ سے ڈریں. یہ باتیں اور وہی عورتیں بناتی ہیں, نند باوجے ہوں, ساس بہو ہو, کوئی بھی ہو, انہی کی یہ باتیں ہوتی ہیں جن کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہوتی, ورنہ وہ مخلوق کا احترام کرتے ہیں. یہ الخلق عیال اللہ, یہ تمام خلق اللہ کا خاندان ہے, اور اللہ کسی بندے کو رسوا نہیں کرنا چاہتے, کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ میرے بندے کو رسوا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری پوری گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن خصوصاً جو یہی دو چیزیں گناہوں کا زیادہ سبب بنتی ہیں کہ ایک آنکھ اور ایک زبان. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً آنکھ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. اور آنکھ کی حفاظت کے ساتھ ہی دل کی حفاظت تو خود بخود ہو جائے گی. میرے مرشد فرماتے تھے پہلے آنکھ خراب ہوتی ہے پھر دل خراب ہوتا ہے. جو آنکھ کی حفاظت کر لے گا انشاءاللہ تعالی اس کا دل بھی محفوظ رہے گا. اللہ تعالی ہمیں 100% شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سنتوں کا خوب اہتمام رکھیں, خصوصاً مسواک کا خوب اہتمام رکھیں. رمضان المبارک میں خوب اچھی طرح مسواک کیا کریں, 5 وقت اور وضو کے اندر، تاکہ ہماری نمازیں بھی بڑھیا ہو جائیں. اور آج بھی ہم نے پڑھا معیت الہیہ، کتاب ہے ہمارے حضرت کی، کہ احسان کیا ہے. احسان یہی ان تعبد اللہ کانک ترا، تو یہ احسان کے اصل معنی عبادت کو حسین کرنا، عبادت کو حسین کرنا. تو ہم اپنی عبادتوں کو خوب اچھا بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہی اچھا بنائے گا جس کو یہ استحضار ہوگا کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، یا تو میں مالک کو دیکھ رہا ہوں ورنہ وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ وہی شخص اپنی عبادات کو حسین بنائے گا جس کو یہ استحضار ہوگا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ ساری تطبیق ہے اس کے اندر کہ احسان در حقیقت اپنی عبادتوں کو حسین بنانا ہے. اور بلا شبہ مسواک جو ہے وضو کو بھی اور نماز کو بھی حسین بناتی ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ ہر سنت جو ہے وہ عبادت کو حسین بناتی ہے. اور نمازوں کے اندر بھی سنت کا اہتمام کریں کہ نماز میں ہاتھ کہاں اور کس طرح باندھنے چاہیے. پرانے دوستوں کو دیکھتا ہوں، لاپرواہی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے کہ ہاتھوں کو صحیح طریقے سے نہیں باندھتے، ڈھیلا چھوڑ دیا، لٹکا ہوا ہے ہاتھ کہیں، کس طرح جو طریقہ ہے اس طرح ہاتھ نہیں باندھتا. مردوں کے لیے تین انگلیاں کلائی پہ رکھے، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہونی چاہیے جوڑ کے اوپر، اور انگوٹھے اور چنگلیاں سے ہلکا بنانا، ٹھیک سے کھڑا ہونا چاہیے، اور کس طرح تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے، اور رکوع کے اندر کیسے رہنا چاہیے. ہر چیز کی سنتیں ہم یہاں پڑھ کے بیان بھی کرتے ہیں، اور ہمارے حضرت کا رسالہ بھی ہے، تو اس کا بھی مذاکرہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہنا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے یاد بھی رہے گا اور وقت خیال بھی آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کے اہتمام کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے خاص طور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن محمد ابن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعة الله لحقره في ذلك اليوم ولود انه رد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب. رواہما احمد. حضرت محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں سرنگوں رہے تو وہ البتہ اپنی اس عبادت اور اطاعت کو قیامت کے دن حقیر خیال کرے گا، اور یہ آرزو کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہو جائے. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب اپنی عبادتوں کا ثواب اور انعام اپنے رب کی طرف سے دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اور زیادہ عبادت کے لیے دوبارہ زندگی عطا فرما کر پھر دنیا میں بھیج دیا جائے. اب دیکھ لیجئے کہ وہاں یہ تمنا کرنا بہتر ہے یا ابھی اپنی زندگی کی قدر کر لیں وہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وساوس کے وقت کی سنت، کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آمنت باللہ ورسولہ. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غزوات کا بیان. آپ کی مدت اقامت مدینہ طیبہ میں وفات تک 10 سال 2 ماہ ہیں. جب جہاد فرض ہوا آپ نے کفار سے قتال شروع کیا اور سپاہ بھیجنے لگے. جس جہاد میں آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے اس کو اہل سیر غزوہ کہتے ہیں، اور جو لشکر آپ نے بھیج دیا اور خود تشریف فرما نہیں ہوئے اس کو سریہ کہتے ہیں. بتفصیل ہر غزوہ و سریہ کا حال لکھنا دشوار ہے، اس لیے بعض کا مختصر حال لکھا جاتا ہے، اور مقارنت زمانی کی مناسبت سے بعض دوسرے واقعات لکھے جاتے ہیں. سن 1 ہجری جہاد فرض ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مہاجرین کے ساتھ بھیجا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں. یہ ماجرا رمضان میں ہوا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن راجغ کی طرف شوال میں روانہ کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو 20 مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف ایک موضع ہے قریب جحفہ کے ذی قعدہ میں روانہ کیا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں، یہ سب سریے تھے۔ پھر سفر میں غزوہ ابوا واقع ہوا، اس میں خود تشریف فرما ہوئے۔ ابوا ایک گاؤں تھا درمیان مکہ اور مدینہ کے، اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، اور اسی سال آغاز اذان کا ہوا، اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر آئیں، اور اسی سال مہاجرین و انصار کے درمیان عقد اخوت مقرر ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے اے اللہ قبول فرما لے، کوتاہیوں کو ہماری معاف فرما دے، غفلتوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، ہم سے زیادہ آپ ہمارے حال سے واقف ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اللہ اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ اللہ یہ ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں، آپ کے سوا ہمارا ہے کون؟ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اپنے بندوں کی ہلاکت تو منظور نہیں، اے اللہ آپ تو نہیں چاہتے بندوں کو ہلاک کرنا، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ضرور بھی ضرور معاف فرما دے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم میں سے جو غافل ہیں اے اللہ ان کو ہوشیاری نصیب فرما، اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، اے اللہ اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کی قدر نصیب فرما، اے اللہ کافروں کے غیروں کے طریقوں سے اے اللہ ہماری مکمل طور پر حفاظت فرما، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، اے اللہ سنتوں کے احیاء کی توفیق نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ہر طریقے کے پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، آپ کی نقالی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنتی راستہ عطا فرما، آپ کی نقالی جنت کا راستہ ہے، غیروں کی نقالی جہنم کا راستہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اے اللہ آج ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم جہنم کے راستے کی طرف چل پڑے ہیں، اے اللہ غیروں کی نقالی کرتے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، ویلنٹائن منا رہے ہیں، کرسمس منا رہے ہیں، اور تیجے 40ویں کر رہے ہیں، اے اللہ غیروں کی نقالی کب تک کرتے رہیں گے؟ اے اللہ آپ ہمیں کب تک دشمنوں کے حوالے دیکھنا پسند کریں گے؟ اے اللہ آپ تو پسند نہیں کرتے، لیکن اے اللہ ہم اپنی نالائقی کی وجہ سے اللہ ان کی نقالی کرتے ہیں، اے اللہ نفس و شیطان کی وجہ سے ان کی نقالی کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں روتا پھٹتا نہ رکھیے ان کے ہاتھوں، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ عقل سلیم عطا فرما دے، ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے، سلامتی والا دل عطا فرما دے، اے اللہ بھلا چنگا دل عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں سے طبعی اور عقلی نفرت عطا فرما دے، غفلت سے بھی نفرت عطا فرما دے، اے اللہ ہر لمحہ اے اللہ دل اپنے آپ کی یاد سے مزین ہو، اے اللہ فکر آخرت سے مزین ہو، اور اے اللہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں، اور ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور جو خطا ہو جائے اے اللہ جب تک رو رو کر آپ کو منع نہ لیں، اے اللہ ہم چین سے نہ بیٹھیں، اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، اور اس نفس و شیطان کے چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان کے جالوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، غفلتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آخرت سے ہم غافل ہیں، اے اللہ، اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری مدد فرما دے، ان جالوں سے نکلنے میں ہماری مدد فرما دے، اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی نصیب فرما دے، اور اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو فراقی نصیب فرما دے، ہمارے مسائل کو خزانے غیر سے حل فرما دے، اے اللہ وسائل بھی عطا فرما دے، اے اللہ شریعت اور سنت پر پورا پورا چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنا وفادار بنا لے، حیات با وفا، حیات عاشقاں، حیات با حیا عطا فرما دے، اے اللہ ہر مسلمان بھائی اور بہن کو حیا عطا فرما دے، اے اللہ حیا عطا فرما دے، شرم و حیا عطا فرما دے، آج ہم سے شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے، اے اللہ نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ علماء کا ادب ہے، نہ نامحرموں سے احتیاط ہے، اے اللہ ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے، طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، اور جن بچوں کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ کیبل اور موبائل یا اللہ یہ گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، اے اللہ گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، دلوں کو اجاڑ رہے ہیں، آخرت سے غافل کر رہے ہیں، عقیدے بھی خراب کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ اس سیلاب سے، اس فتنے سے ہم سب ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ بچے کی حفاظت فرما، اے اللہ عقل کی آنکھیں ہمیں عطا فرما، اے بصارت کے چکر میں ہم کہاں پڑ گئے، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما دے، اے اللہ بصیرت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور میرے مرشدین کو یا اللہ جزائے جزیل عطا فرما، اور میرے مرشد دامت برکات ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، عمر مبارک میں برکت عطا فرما، اور ہماری جامع حکیم الامت اور گلشن اختر بھون کی اے اللہ خوب ترقیات نصیب فرما، اور اللہ ان کو وسائل غیب سے وسائل عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور جس بھائی بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ خزانے غیب سے اس کو پورا فرما دے، با مراد فرما دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. سائلنٹ پہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اس میں دیر سے گھنٹی بج رہی ہے، سائلنٹ پہ رکھنا چاہیے نا، اور ضروری کوئی بات کرنی ہو تو جا کے بات کر لینا چاہیے، تو آپ کو رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں گھر والے وہاں پہ رکھا ہوا ہے سلسان پتا کے نہیں آئے، ٹھیک ہے یہ بہت بک کو تو ایسے ہی ہوتا ہے
سائلنٹ کر دیتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا وہ
کیا ہو گیا؟ نیند پوری کر لی، ابا کی کہاں ہوئی پوری شوقین دے دوں کیا ہو گیا؟ سنو تو بہت دیر موبائل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.